نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين غوثِ اعظم بمنِ بے سر و سامہ مددِ قبلِ دین مددِ کعبہِ ایمان مددِ انتظارِ کرمِ تست منِ عینی را اے خدا جیو خدا دینو خدا داں مددِ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافة الأبدان شفائها وقرب القلوب دوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم بولنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے اور اس وقت بھی یہ فکر مجھے درپیش تھی کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں اور کیسے بولوں, لیکن میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں بولتا. جو کچھ توفیق ہوتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اور بزرگان دین کے تفیق, یہ موبائل بند کرو پانی مل سے. تو میں نے یہ اپنے بزرگوں کی مدد اور ان کا روحانی تصرف جو حقیقتاً حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مدد ہے اور اس سے بڑھ کر کے یہ اللہ کی مدد ہے حقیقتاً. اور جو کچھ کارخانہ عالم میں ہوتا ہے وہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. وہ اگر کسی کو قدرت نہ دے تو ایک پتا بھی نہیں اٹھ سکتا. میں نے اکثر یہ دیکھا کہ مجھے الجھن ہوتی ہے لیکن موضوع مجھے مل جاتا ہے. آج بھی ایسا ہوا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے مختصر وقت میں کیا بولوں لیکن مجھے موضوع مل گیا. اور یہ موضوع میرا بہت پرانا ہے. پہلی مرتبہ جب میں کراچی آیا تھا اور آیت درود دستور کے مطابق ہم اہل سنت والجماعت کا شعار ہے اور ہماری پہچان ہے کہ ہم اپنے کاموں کی ابتدا درود شریف سے کرتے ہیں, اور درود شریف پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے حکم سے ابتدا کرتے ہیں. اس لیے میں نے آیت درود جب پڑھی تو میں نے کچھ لوگوں کی آواز سنی کہ ایو علی النبی, پر جب میں نے وقف کیا تو کچھ آوازیں آئیں, غالباً ان لوگوں نے حق نبی کا نعرہ لگایا, یہ نعرہ برحق ہے اور حق نبی والے ہم ہیں اور ہمارا نبی برحق ہے. لیکن ابھی آپ قصیدہ بردہ کا وہ شعر سن رہے تھے کہ نبی من العامر الناہی فلا احد ابر رفی قول لا منہ ولا نعد, ہمارا نبی حکم دینے والا ہے اور منع کرنے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب مطلق ہے, وہی حاکم ہے اور ان کے سوا مخلوق میں حقیقی حاکم کوئی نہیں ہے, حکم انہی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے وہی حاکم ہے, تو کسی حکم میں اور کسی امر سے ممانعت میں ان سے زیادہ کسی کا قول نافذ نہیں ہے. تو ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہیں. یہاں مجھ کو بتانا یہ ہے کہ قرآن شریف کے سننے کے کچھ اصول ہیں, اور جب سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان اصول کی پابندی ضروری ہے. قرآن شریف کا حکم ہے بَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی قراءت سے پہلے اس کو سننے کے لیے تیار رہو. وَأَنصِتُوا, اور جب تک اس کی قراءت جاری ہے اس کی قراءت کے دوران خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا, ایک یہ کہ قرآن پڑھنے کے سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوں اور قاری قراءت کے لیے مستعد ہو, اس کی حالت سے یہ پتا لگے کہ اب یہ قرآن شریف پڑھے گا, ابھی اس نے قراءت کی نہیں ہے, یہ پتا لگ جائے کہ یہ پڑھنے والا ہے. جبھی سے لوگوں کے اوپر استماع سننے کی تیاری فرض ہے, اور جب پڑھنا شروع کر دیا جب تک وہ پڑھتا رہے اگرچہ بیچ میں کچھ وقف ہو, کچھ سکتات ہوں, کچھ چھوٹی سی خاموشی ہو, ان کا اعتبار نہیں ہے, سب قراءت متصلہ کے حکم میں ہے. وہ اس میں ان لوگوں کو جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے اوپر خاموش رہنا, سکون اور سکوت کے ساتھ بیٹھنا فرض ہے, اور کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسی آواز ان کو نکالنا جائز نہیں ہے جو سننے میں خلل انداز ہو. اور یہ حکم جس طرح سے تلاوت کا ہے اسی طرح سے یہ حکم خطبے کا بھی ہے. چنانچہ یہ آیت کریمہ اس بارے میں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے, دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا شان نزول خطبہ ہے, خطبے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری, اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ تلاوت کے حکم میں کا بیان کرنے کے لیے اتری ہے. پہلے قول پر اور زیادہ مسئلہ معقد ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جب خطبے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری ہے تو بظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے خطبے کو قرآن کیسے کہا گیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, حالانکہ خطبے میں آدمی الحمد پڑھتا ہے, درود پڑھتا ہے اور دوسرے احکام بیان کرتا ہے, بیچ میں کہیں وہ آیتیں کوئی آیت پڑھتا ہے, تو پورے خطبے کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں کہ پورے خطبے کو مجازن قرآن کہہ دیا گیا, اس لیے کہ خطیب اس میں اپنے دوران خطبہ وہ آیت پڑھتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سننے والوں کو یہاں پر مستعد کر دیا کہ خطیب اپنے دوران خطبہ جو ہے اس حالت میں ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا, لہذا پورے خطبے کا یہ حکم ہے کہ پورے خطبے کا سننا فرض ہے, اور اس میں چپ رہنا اور خاموش رہنا جو ہے وہ فرض ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش بھی رہیں اور یہ اس کو سنیں بھی, اور جو لوگ سن نہیں سکتے ہیں, دور ہیں, ان کے اوپر جو ہے خاموش رہنا فرض ہے کہ سننا ان کے حق میں تحقق نہیں ہے, تو سننے پر اب عمل نہیں کر سکتے, لہذا ان کے حق میں انصاف ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ خطیب کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو وہ اس وقت تک وہ خاموش رہیں جب تک وہ خطبہ سے فارغ نہ ہو جائے. تو یہ تلاوت کے احکام ہیں اور خطبے کے بھی احکام ہیں کہ خطبے میں یہ آیا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت سے لے کر کے انتہائی خطبہ تک ایک قول پر, اور دوسرے قول پر انتہائی نماز تک نہ نماز کوئی نماز ہے اور نہ بلا کلام اور نہ کسی کلام کی اجازت ہے. دنیا کا کلام مسجد میں یوں بھی ناجائز ہے, تو یہ کلام جو ہے وہ کون سا کلام ہے؟ یعنی ذکر, دنیا مسجد ہے, ذکر کا محل ہے, تو زبان سے ذکر کرنا جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے خطبے کے دوران اور تلاوت کے دوران. زبان سے ذکر کرنا ممنوع ہو جاتا ہے, ہاں دل سے ذکر کر سکتا ہے. تو یہ بات جو ہے میں نے یہاں پر جو اس وقت کی جو اہم ضرورت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو سچی بات بتائیں, احکام شرع بتائیں, اور قرآن کریم کا یہ پیغام ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو. جو اہل سنت والجماعت ہیں جن کے اقوال حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علماء کے اقوال کے مطابق ہیں, اور ان کے اقوال ہم کو صحابہ سے ملے, جن کے افکار اور جن کے معتقدات جن کے اقوال صحابہ کے اقوال کے مطابق ہیں, اور جن بزرگان دین کے قول و فعل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق ہیں, ان کا ساتھ پکڑنے کے لیے, ان کے ساتھ رہنے کے لیے قرآن کریم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ان کے ساتھ میں رہیں, اور یہی بیانی جو ہے وہ توسل ہے اور وسیلہ ہے. جس کا انکار کر کے جو لوگ گمراہ ہوئے وہ گمراہ ہوئے اور رائے حق سے بہکے اور دین حق کو انہوں نے چھوڑا, اور ہم اہل سنت والجماعت جو ہے ہمارے دین میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وسیلہ ہے, اور ہمارے اہل سنت کے دین میں وسیلہ جو ہے وہ ایمان کا جز ہے. اگر وسیلہ نہ ہو تو میں سچ کہتا ہوں کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا, اور اس پر ہمارا کلمہ جو ہے وہ شاہد عدل ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ما محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا آدمی مومن نہیں ہوگا, نہ مومن ہوگا اور نہ اللہ کا ذکر متحقق ہوگا, نہ اللہ کی عبادت متحقق ہوگی. تو وسیلہ جو ہے وہ ایمان میں بھی دخل رکھتا ہے, ذکر الہی میں بھی دخل رکھتا ہے, اور عبادت میں بھی دخل رکھتا ہے, اور طاعت میں بھی وزمان کو بھی بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا. یہاں سے پتا لگا کہ کلمہ کو کلمہ جو کہا جاتا ہے اور سارے کلمہ وہ جو ہے ان کو ایک کرنے کی بات کی جاتی ہے, تو سارے کلمہ وہ جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتے. کلمہ اللہ کے دین میں جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ان کے اس کے دین میں جو ہے یہ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے وسیلہ ہیں کہ ہمارے ایمان کا تو وسیلہ ہے, ہماری زندگی کا بھی وسیلہ ہو جائے. اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہوتا, وہ تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. ہاں جی یہ لال حضرت نے فرمایا اور کلمے سے سیکھ کر کے فرمایا کہ تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میری اس میں عالم سے چھپ جانے والے وہ اور ہوں گے جن کا نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا. ہمارا نبی تو الحمدللہ وہ زندہ ہے, اور ایسا زندہ ہے کہ تشریف جب لائے تھے جب بھی زندہ تھے, اور آپ تشریف لے گئے اپنے تشریف میں جب بھی زندہ ہے, اور وہ ایسے زندہ ہے کہ جو ان کے نام پر جو ہے ان کا کلمہ پڑھ کر کے ہی دنیا سے چلا جائے مر جائے وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو. غالباً اب شاید وقت ہو چکا ہے, میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جمعے کی برکات سے نوازے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کی سنت پر, ان کی شریعت پر, ان کے دین پر ہم کو رکھے, مسلک اہل سنت جماعت پر قائم رکھے, اور مسلک اہل سنت جماعت ہی دین حق ہے, سچا دین ہے, ہمیں اسی سچے دین پر قائم رکھے اور سچوں کا ساتھ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.